أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه صدق الله العظيم. کل اگر سے ہمارا ارادہ یہ تھا کہ سورہ دہر تک پڑھیں گے, لیکن دو سورتیں یعنی سورہ قیامہ اور سورہ دہر اس میں سے رہ گئی تھی. چنانچہ آج ہماری منزل کا آغاز سورہ قیامہ سے ہے, اور انشاءاللہ تعالی آج ختم قرآن ہو جائے گا. یہ جو سورتیں ہیں جن میں سے کہ آٹھ ہم کل سن چکے ہیں, 29ویں پارے میں سورہ ملک سے ان سورتوں کا کے سلسلے کا آغاز ہوا ہے, اور یہاں سے لے کر تقریباً یہ دونوں پارے 29ویں پارا اور 30ویں پارا یہ مکی صورتوں ہی پر مشتمل ہیں. ان میں چند صورتیں معوذتین ہیں, آخری سورت النصر کے بارے میں خیال ہے, سورت البینہ کے بارے میں خیال ہے, لیکن اختلاف ہے. لہذا زیادہ سے زیادہ تین چار صورتیں مدنی ہیں, باقی یہ تمام صورتیں مکی ہیں. اور دوسری بات یہ نوٹ کیجئے کہ یہی قرآن مجید کا وہ حصہ ہے کہ جو سب سے پہلے نازل ہوا. چھوٹی صورتیں لیکن اپنے معنی اور مفاہیم کے اعتبار سے بہت جامع. ان سب کا رنگ وہی ہے کہ جو اس سے پہلے میں بیان کر چکا ہوں, انذار, خبردار کرنا, قیامت کی خبر, جزا و سزا کے حتمی اور یقینی ہونے کی خبر, باعث باب الموت کا بیان, زلزلۃ الساعۃ جسے کہا گیا ہے سورہ حج کے شروع میں, اس کی نقشہ کشی, پھر اہل جنت اور اہل دوزخ کے احوال. یعنی ان تمام صورتوں کا مرکزی مضمون ایمان بالآخرہ, ایمان بالقیامہ, اور انداز جو ہے وہ انذار کا ہے. اصل میں تو قرآن حکیم کی جو آخری منزل ہے وہ آپ کو معلوم ہے سورہ قاف سے شروع ہوتی ہے. سورہ قاف سے سورہ ناس تک یہ کل 65 صورتیں ہیں. ان میں سے 10 صورتیں تو وہ مدنی ہیں, سورہ حدید سے سورہ تحریم تک, اور زیادہ سے زیادہ 3-4 اور مدنی ہیں. تو یہ 50 سے کچھ اوپر تقریباً 52 صورتیں مکی ہیں. اگر تعداد کو آپ سامنے رکھیں گے تو قرآن مجید کی کل صورتوں کی تعداد 114 ہے. تو تعداد کے اعتبار سے یہ تقریباً نصف قرآن ہے جو سورہ قاف سے شروع ہو کر سورت الناس پر ختم ہوتا ہے. اور اس میں جو یہ مکی صورتیں ہیں, جیسا کہ میں نے عرض کیا, ان کا اصل مضمون قیامت اور آخرت, اور ان کا انداز انذار کا ہے, خبردار کرنا, وار کرنا. ان صورتوں میں سورہ قیامہ جو ہے یہ بڑی منفرد مزاج کی حامل ہے. ویسے تو ان تمام صورتوں کا انداز یہ ہے کہ آیتیں چھوٹی, ردم تیز, فلو بہت تیز ہے. میں اس کو مثال دیا کرتا ہوں کہ جیسے جن لوگوں نے پہاڑوں کی سیر کی ہے وہ جانتے ہیں کہ پہاڑوں میں جو ندی نالے ہوتے ہیں یا دریا ہوتے ہیں ان کا پاٹ چھوٹا ہوتا ہے, گہرائی زیادہ ہوتی ہے, اور پانی جو ہے بڑے جوش اور خروش کے ساتھ بہتا ہے. اس میں ایک ہیجانی کیفیت, ایک طوفانی انداز. دریائے کنہار اگر کسی نے دیکھا ہو, وادی کاغان میں, یا دریائے سوات کا جس نے بھی دیکھا ہے وادی سوات میں, وہ انداز جو ہے وہ ہے ان مکی صورتوں. اور ایک جب یہ دریا میدان میں آ جاتے ہیں, دریائے سندھ ہے, پاٹ بہت چوڑا ہے, فلو بڑا آرام سے, نرم لبی سے پانی چل رہا ہے تسلسل کے ساتھ, تو مدنی صورتوں کا انداز وہ ہے. یہ جو انداز مکی صورتوں کا ہے یہ سب سے زیادہ نمایاں اس سورہ قیامہ میں ہے, اور قیامت کے موضوع پر یہ سورہ مبارکہ اپنے مزاج کی منفرد صورت ہے پورے قرآن. میں اس وقت یہ چاہوں گا کہ کم سے کم اس صورت کا تو میں روا ترجمہ پوری کا آپ کے سامنے کر دوں. لا اقسم بیوم القیامہ, نہیں قسم کھاتا ہوں میں قیامت کے دن کی. اب انداز دیکھیے, آغاز ہی ہو رہا ہے بڑے پرجلال انداز میں کہ تمہیں شکوک و شبہات لاحق ہیں, تم ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہو, اور میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن وہ اتنی خودنی سے ہے یقینی سے. ولا اقسم بالنفس اللوامہ, اور نہیں میں قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی. تمہارے اپنے اندر ایک حقیقت ہے, کوئی شے ہے جو تمہیں کسی برے کام پر ملامت کرتی ہے. معلوم یہ ہوا کہ اگر یہ حقیقت ہے جسے ہم ضمیر کہتے ہیں یا کانشنس کہتے ہیں انگریزی میں, اگر یہ کوئی واقعی شے ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ نیکی اور بدی کا تصور انسان کے اندر ہے, اور اگر نیکی اور بدی کا تصور ہے تو پھر اس دنیا میں وہ قانون پورا نہیں ہوتا جو وہ فارسی کے اس مقولے میں ہے کہ گندم از گندم دے رویت, جو سے جو, گندم سے گندم اگنی چاہیے جو سے جو. لیکن یہاں نیکی سے انسان کو بالعموم جو ہے نقصان ہوتا, لوگ دشمن ہو جاتے ہیں, سچ بولیے اپنے بھی دشمن ہو جائیں. آپ دین کے راستے پر چل کر دیکھیے, آپ کے اپنے رشتے دار جو ہے سب سے پہلے آپ سے لڑیں گے. کسی غلط رسم کو چھوڑ کر دیکھیے, گھر کے اندر پہلے فساد ہو جائے. تو نیکی کا بدلہ یہاں اچھا نہیں مل رہا. جو کچھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں ملا ہے آپ اس کا اندازہ کریں. پتھراؤ ہو رہا ہے, گالیاں دی جا رہی ہیں, پاگل کہا جا رہا ہے, مجنو کہا جا رہا ہے. اس دنیا میں کیا حاصل کیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اعتبار سے جس کو ہم کہتے ہیں کچھ ملنا. اور یہاں جو لوگ نیکی اور بدی کی تمیز اٹھا دے وہ ایش کرتے, گلچر اڑاتے, کوئی اصول نہ ہو, جب دو داؤ لگ جائے انسان لگا لے ایش کرے. تو اب اس کے معنی یہ ہے کہ یا تو یہ سب کچھ غلط ہے, نہ نیکی نیکی ہے نہ بدی بدی, یا یہ اندھیر نظری چوپٹ راج ہے. اگر یہ دونوں صورتیں ممکن نہیں ہے تو پھر جزا و سزا ہو کر رہے گی, دوسری زندگی ہونی چاہیے. یہ ہے دلیل جو یہاں ایک قسم کی شکل میں آئی, لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. ایحسب الانسان ان لم نجمع عظامہ, کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں جمع نہ کر سکیں گے؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا, کیوں نہیں ہم قادر ہیں اس پر کہ اس کی ایک ایک پور کو درست کر دیں. بل یرید الانسان لیفجر امامہ, بات یہ نہیں ہے کہ انسان کی سمجھ میں نہیں آتی آخرت, اصل سبب یہ ہے کہ فسق و فجور کی زندگی کے اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. بل یرید الانسان لیفجر امامہ یسلو ایان یوم القیامہ, بڑی ڈٹائی سے پوچھتا ہے یہ قیامت کا دن کب آئے گا. فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ, تو جب نگاہیں سلجھا جائیں گی, چاند بے نور ہو جائے گا اور چاند اور سورج یکجا کر دیے جائیں گے, چاند سورج میں دھس جائے گا. يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ, اس روز یہی انسان کہے گا ہے کوئی بھاگنے کی جگہ, ہے کوئی فرار کی جگہ, کہیں سر چھپانے کی جگہ. اللہ لا وزر, جواب دیا جائے گا نہیں, کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. الا رب کا یوم مستقر, اس دن کو تیرے رب کے ہی سامنے جا کر کھڑے ہونا. ینبأ الانسان یوم بما قدم واخر, اس دن انسان کو جتلا دیا جائے گا کیا اس نے آگے بھیجا تھا کیا پیچھے چھوڑ کر آیا تھا. اپنی زندگی میں جو اعمال انسان بھیج دیتا ہے آگے وہ تقدیم ہے, پیچھے بھی چھوڑ کر جاتا ہے. آوارہ اولاد چھوڑ کر گیا ہے تو اس کے اعمال بھی درج ہوتے رہیں گے, اور اگر اولاد صالح چھوڑ کر گیا ہے تو اس کی نیکیاں بھی اس کے حساب میں آئیں گی. بل الانسان والا نفسہ بصیرہ, بلکہ انسان کو بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی, ہر انسان کو خود معلوم ہوگا کہ میں کیا لے کے آیا ہوں. انسان خوب جانتا ہے میں کتنے پانی میں ہوں, کہاں کھڑا ہوں. ولا ولقا معذیرہ, چاہے وہ کتنی ہی بہانے بنائے معذرت کی طرح سے, لا تحرک بہی لسانک. اب یہاں خطاب کروں حضور کی طرف مڑ رہا ہے، اے محمد اس قرآن کے ساتھ اپنی زبان کو تیزی سے حرکت مت دو. ان علینا جمع ہوا قرآن، ہمارے ذمے ہے اس قرآن کو جمع کر دینا اور پڑھوا دینا. آپ زیادہ مشقت نہ لیں اپنے اوپر، یہ دیکھیے یہ عنایت اور شفقت ہے اللہ کی کہ اس مشقت سے حضور کو مستثنی کر دیا. اب حفاظ کو جتنی مشقت کرنی پڑتی ہے وہ آپ کو معلوم ہے، لیکن حضور کو اس سے مستثنی کیا. آپ کے سینے میں قرآن کا جمع کر دینا ہمارے ذمے، اس کو پڑھوانا ہمارے ذمے. یہ آیت اس اعتبار سے بڑی اہم ہے کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی یہ کے حکم سے ہوئی. حضور کے سینے میں قرآن جمع ہوا تو کسی ترتیب سے ہوا، بغیر ترتیب کے تو جمع نہیں ہو سکتا. یہ چیز وہ ہے کہ جو اہل تشیع پر کے خلاف بہت بڑی دلیل ہے کہ یا تو ان آیات کو وہ قرآن مجید سے کھرچ دیں اگر ان کے اندر دم ہے اور طاقت ہے، یا پھر وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ قرآن نامکمل ہے، پھر تو جمع نہیں ہوا، ناقص رہ گیا، کوئی آیت اس میں سے رہ گئی، کوئی صورت رہ گئی، ترتیب کوئی اور تھی. یہ ساری باتیں در حقیقت ان آیات کا صریح انکار ہے کہ اس کی ذمہ داری تو اللہ نے لی ہے اپنے اوپر. انا علینا جمعہ وقرآنہ فیضا کرانا ہو فتب قرآن، پھر جب ہم آپ کو پڑھوائے تو پھر اسی کے پیروی کیجیے، یعنی وہی ترتیب ہے کہ جو دین میں معتبر رہے گی، حجت رہے گی، کوئی اور ترتیب جو ہے وہ حجت یا اعتبار کے قابل نہیں. فرمایا ثم انا علینا بیانا، پھر اس کی شرح کر دینا بھی ہمارے ذمے ہے. اب قرآن کی شرح کیا ہوگی؟ وہ علم کے جو حضور کو عطا کیا گیا ہے، جو ہمیں اب احادیث کی شکل میں ملتا ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے من جانب اللہ ہے. فرمایا کلا بل تحبون العاجلہ، لیکن تمہاری اصل جو بیماری ہے، اصل روگ یہ ہے کہ تمہیں یہ عاجلہ بہت پسند ہے، یہ دنیا کی زندگی جو ہے بہت محبوب ہے، اس لیے کہ اس کا آرام بھی نقد ہے، تکلیف بھی نقد ہے، ایس بھی فوری اور کلفت اور توف جو ہے وہ بھی فوری. تو اس سے تم محبت کرتے ہو، تزلون الآخرہ، اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو. اب تو آرام سے گزرتی ہے آخرت کی خبر خدا جانے. وجوہ یومئذ ناظرہ، اب ایک دم قیامت کا نقشہ لایا جا رہا ہے. جس روز کھڑے ہو گئے اپنے رب کے حضور میں، بہت سے چہرے ہو گئے اس روز تر و تازہ. الی ربھا ناظرہ، اپنے پروردگار کی طرف دیکھتے ہیں، اس لیے کہ انہیں معلوم ہے کہ وہ کیا کر کے لائے. جیسے ریزلٹ جب ڈکلیئر ہوتا ہے ہائی اسکولز میں، تو جو کھڑے ہوتے ہیں ان کے چہروں پر لکھا ہوتا ہے نتیجہ، ڈکلیئر تو بعد میں ہوتا ہے لیکن معلوم ہے کہ میں نے کیا کیا ہے، کہ کون سا نتیجہ کھلنا پڑے گا. اسی طرح وہاں لوگوں کے چہروں پر پہلے سے آثار ہوں گے ان کے انجام کے. وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربھا ناظرہ ووجوہ یومئذ باسرۃ تظن ان یفعل بھا فاقرہ، اور بہت سے چہرے ہوں گے اس دن سوکھے ہوئے، وہ محسوس کر رہے ہوں گے کہ آج ان کے ساتھ وہ سلوک کیا جائے گا جو ان کی قبر کو توڑ کر رکھ دے گا. کلا اذا بلغت التراق، کوئی نہیں، اس وقت تو یہ بہت چہک چہک کر اعتراضات کر رہے ہیں، لیکن جب جان حسنی میں آپ پھنسے گی، اب یہ وہ قیامت صغرا ہے جسے ہم موت کہتے ہیں. ایک تو وہ قیامت کبرا ہے، قیامت صغرا ہے. من ماتا فقط قامت قیامت، حضور نے فرمایا جو مر گیا اس کی قیامت تو ہو گئی. اس چھوٹی قیامت کا نقشہ کھینچا ہے جب یہ جان ہسیوں میں آ پھنسے گی. وکیل من راق، اور کہا جائے گا ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا؟ معالج تو جواب دے گئے، ڈاکٹروں نے، حکیموں نے تو جواب دے دیا، اب کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہی ہو. وظن انہ الفراق، اور اس روز احساس ہو جائے گا کہ ہاں اب تو فراق ہے، اب اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے. جن سے بڑی محبتیں تھیں اب ان سے جدائی کا وقت آ گیا. بڑے چاؤ سے اور بڑے ارمانوں سے جو مکان بنایا تھا اب اس میں سے نکلنے کا وقت آ گیا. والتفت الساق بالساق، عالم نزع کا نقشہ کھینچا ہے، پنڈلی پنڈلی سے لپٹ جائے گی. الی ربک یومئذ المساق، اس روز کو تیرے رب ہی کی طرف دھکیلے جانا ہے، ہانکے جائیں گے. ولا صدق ولا صلى، تو نہ اس نے تصدیق کی اور نہ نماز پڑھی. یہ نقشہ کھینچا جا رہا المعاندین کا. ولكن كذب وتولى، بلکہ جھٹلایا اور رخ موڑ لیا. ثم ذهب الى اهله يتمتع, پھر اپنے گھر والوں کی طرف چلا, اینڑتا ہوا, اکڑتا ہوا. کوئی ابو جہل, کوئی ولید بن مغیرہ اپنے ذہن میں لائیے, اس کے اس طرز عمل کی یہ تصویر لفظی ہے جو یہاں کھینچی گئی. اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا, ہلاکت اور بربادی ہے تمہارے لیے اور ہلاکت اور بربادی ہے تمہارے لیے. ایحسب الانسان و یترک سدا, کیا انسان نے یہ سمجھا ہے کہ یوں ہی چھوٹ جائے گا؟ الم یکو لطفتم من منی یمنا, کیا وہ منی کی ایک بود نہیں تھا جو تپکائی گئی؟ ثم کان علقۃ فخلق فسوا, پھر وہ ایک لوتھڑا تھا, ایک علقہ تھا, پھر اللہ نے اسے بنایا, اس کے نقش و نگار درست کیے, اس کی پور پور صحیح کر دی. فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی, اور اسی میں سے دو جنسیں بنا دی, مذکر اور مؤنث. ان کا نظام جسمانی جدا, ان کی نفسیاتی ساخت جدا, لیکن وہ اسی لوتھڑے میں سے بن گئے. الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتی, کیا وہ ہستی اس پر قادر نہ ہوگی کہ مردوں کو زندہ کر سکے, جس نے گندے پانی کی بوند سے سقراط اور بقراط اور افلاطون اور اسکندر اور چنگیز اور نہ معلوم کون کون بنا دیے, بلکہ یوں سمجھئے کہ وہیں سے اللہ کے رسول بھی بنے ہیں. وہی ہے طریقہ کہ جہاں سے عظیم شخصیتیں بن کر آئی ہیں. تو وہ خلاق, ان اللہ هو الخلاق ذو القوۃ المتین, هو الرزاق ذو القوۃ المتین, تو اس کی خلاقی کا اندازہ کرو, کیا وہ اس کا اہل نہیں ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے؟ اس طرح کے سوالات جب آتے ہیں صورتوں میں تو اس پر فوراً کہنا چاہیے بلا وربنا وانا علی ذلک من الشاہدین, پروردگار ہم اس پر گواہ ہیں, تو اس پر قادر ہے کہ تو مردوں کو زندہ کر سکے. اس کے بعد سورۃ الدہر آتی ہے. اب اس میں سے ظاہر بات ہے کہ صرف ایک تو اس کا جو ابتدائیہ ہے وہ بہت اہم ہے حکمت قرآن کے اعتبار سے. خلق علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا, اب دیکھیے جہاں سے جہاں سورہ قیامہ ختم ہوئی تھی کہ تمہیں بنایا ہم نے لطفے سے گندے پانی کی بوند سے, وہاں سے بات شروع کی, کیا انسان کو یاد ہے کہ اس پر ایک وقت وہ بھی گزرا ہے کہ وہ کوئی شے نہ تھا قابل ذکر, اس کا ذکر بھی لانا انسان اپنی زبان پر گوارا نہیں کرتا. یہ ہے حقیقت. انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج, ہم نے اس انسان کو بنایا ہے اس ملے جلے رشتے سے, بیضۃ الانثی اور نطفۃ الذکر, یہ چیز ان کے ملنے سے اختلاط سے یہ آگے بات چلی ہے. کس لیے بنایا؟ نبتلی ہے, یہ وہ ہے جو سورہ ملک کے شروع میں آیا تھا کہ یہ پوری زندگی جو ہے یہ امتحانی وقفہ ہے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, یہ وہی لفظ ہے نبتلی, ابتلا, تاکہ اسے جانچے پرچے. فجعل اللہ سمیعا بصیرا, تو جب ہم نے اس کو ایک امتحان میں ڈالا تو کچھ صلاحیتیں بھی دی ہیں, سماعت بھی دی ہے, بصارت بھی دی ہے. انا ہدیناہ السبیل, پھر ہم نے اسے راستہ بھی دکھا دیا ہے, سیدھا راستہ, وہ عقل میں بھی دکھایا گیا, قلب میں بھی ودیت کیا گیا, اور پھر وحی کے ذریعے سے بھی کھول دیا گیا. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا, اس کے بعد انسان کو اختیار دے دیا اللہ نے, چاہے وہ شکر گزاری کا راستہ اختیار کر لے اور چاہے وہ ناشکری کے روش اختیار کر لے. البتہ نتیجہ مختلف ہوگا, اگر وہ ناشکری کی روش اختیار کرے گا تو کیا نتیجہ ہوگا, وہ بھی سورہ دہر میں آگے آ گیا, اور اگر وہ شکر گزاری کی روش اختیار کرے گا تو کیا نتیجہ ہوگا, اس کو بھی آگے بیان کر دیا. دوسرے رکوع میں فرمایا انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم آپ پر یہ قرآن نازل کر رہے ہیں جیسے کہ نازل کرنے کا حق ہے, بطرز تنزیل, تھوڑا تھوڑا, تدریجاً. فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ, تو اپنے رب کے حکم کا انتظار کیجئے. وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ عَاصِمًا أَوْ كَفُورًا, اور ان کی مخالفت اور ان کے دباؤ سے متاثر ہو کر ان گناہگاروں اور ناشکروں کی کسی بات کا آپ اتباع نہ کرنا شروع کر دیں, کہیں ان کی رائے قبول کرنا شروع نہ کر دیں. وَاذْكُرْ اِسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا, اور اپنے رب کے نام کو جپا کرو, اپنے رب کے نام کی مالا جپو, صبح کے وقت بھی اور شام کے وقت بھی. وَمِنَ اللَّيْلِ فَسُجُدْ لَهُ, اور رات کے ایک حصے میں اس کے لیے سجدہ کرو. وَسَبِّحْ لَيْلًا طَوِيلًا, اور رات کا ایک طویل حصہ اللہ کی تسبیح میں بسر کیا کرو. ان ہاؤ لا یحبون العاجلہ, دیکھیے جوڑا ہے نا سورہ قیامہ اور سورہ دہر, وہی مضمون یہاں آ گیا. وہاں کا کلّا بل تحبون العاجلہ, وہاں خطاب تھا, یہاں فرمایا ان ہاؤ لا یحبون العاجلہ تب یذرون وراءہم یوما ثقیلا. یہ لوگ جو ہے یہ عاجلہ کو پسند کرتے ہیں, اس دنیا سے انہیں محبت ہے, اور وہ پچھلا جو دن ہے یوم ثقیل بھاری دن, اس کے تصور کو بھی اپنے قریب نہیں آنے دیتے. آگے فرمایا ان ہاذہ تذکرہ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا, یہ یاد دہانی ہے کہ جو چاہے اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کر لے. وما تشاؤون الا ان شاء اللہ, ایک بات یاد رکھنا کہ تمہارے کیے سب کچھ نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کی مشیت بھی شامل نہ, لاکھوں سیدھے رستے پر چلنا چاہو جب تک کہ اللہ کی توفیق شامل حال نہیں ہوگی نہیں چل سکے. وما تشاؤون الا ان شاء اللہ ان اللہ تعالی علیما حکیما, اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے, کمال حکمت والا ہے. یدخل من یشاء فی رحمتی, وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے. والظالمین اعد لهم عذابا الیما, اور ظالموں کے لیے تو اس نے دردناک عذاب فراہم کیا ہے. پھر سورہ مرسلات آتی ہے اور اس کے بعد اما یتسالون سے شروع ہو جائے گا آخری پارہ. یہ دونوں صورتیں بھی باہم جوڑے کی شکل میں, سورہ مرسلات کے آغاز میں کچھ قسمیں ہیں, والمرسلات عرفاً فالعاصفات عصفاً والناشرات نشراً فالفارقات فرقاً فالملقيات ذكراً عذراً او نذراً. یہ ہواؤں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے عذاب بھی آئے ہیں قوموں پر, اللہ نے کسی پر حاسد بھیج دی, کسی کو باد و سموم سے ہلاک کر دیا, تو ان کا ذکر ہے لیکن یہاں پر تفصیل کا موقع نہیں ہے. یہ قسمیں کھائی گئی ہیں کس بات پر, وہ یاد کیجیے. انما توعدون لواقع, جس چیز کی تمہیں خبر دی جا رہی ہے, جس چیز کی دھمکی سنائی جا رہی ہے, وہ ہو کر رہنے والا. سورہ زاریات دیکھیے, اس کا تقابل کیجیے. وزاریات, اس میں بھی اسی طرح قسمیں تھی ہواؤں کی, اور پھر اس کے بعد فرمایا تھا انما توعدون لصادق وان الدین لواقع. یہاں ان دونوں آیتوں کو جمع کر دیا گیا, انما توعدون لواقع, جس چیز کی کہ تمہیں خبر دی جا رہی ہے وہ ہو کر رہے گا, یہ میری دھوس نہیں ہے, یہ ایسے ہی جھوٹ موٹ کی بات نہیں ہے, یہ واقعہ ہے. جیسے سورہ واقعہ میں آیا ہے کہ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ, جب وہ واقعہ ظہور پذیر ہو جائے گا تب تو کوئی جھٹلانے والا نہیں ہوگا. اس سورہ مبارکہ میں ایک آیت آتی ہے بار بار تکرار کے ساتھ, ویل یومئذ للمکذبین, ویل یومئذ للمکذبین. افسوس ہے اور رنج ہے اور صدمہ ہے اور تباہی ہے اور ہلاکت ہے اور بربادی ہے اس دن ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے جھٹلایا. آخری جو آیت ہے سورہ مرسلات کی, فبأي حدیث بعده یؤمنون, تو اس حدیث کے بعد یہ اور کس پر ایمان لائیں گے. یہ آیت اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ اس میں قرآن کو حدیث کہا گیا ہے. فرق کیا ہے کہ جسے ہم حدیث کہتے ہیں وہ حدیث رسول ہے, وہ رسول کا کلام رسول کی بات, اور یہ حدیث اللہ ہے, اللہ کا کلام اللہ کی بات. حدیث وہ بھی ہے حدیث یہ بھی, لیکن عرف عام میں جب صرف حدیث کہیں گے تو وہ حدیث رسول مراد ہے. یہ ہے اللہ کی بات, اللہ کا کلام. تو اب اس کلام کے بعد, اس کے پہلے بھی سورہ زمر میں وہ آیت آئی تھی, اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ, احسن الحدیث ہے یہ قرآن مجید, بہترین بات ہے یہ قرآن مجید. وہ جو حضور کا خطبہ آتا ہے, خیر الحدیث کلام اللہ کتاب اللہ, بہترین حدیث جو ہے وہ تو اللہ کا کلام ہے. وخیر الحدی حدی محمد, بہترین رہنمائی محمد کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. عملی تفصیل جو ہوگی قرآن مجید کی رہنمائی کی, وہ سنت رسول سے. تو معلوم ہوا جب یہ قرآن بھی نازل ہو گیا, اب بھی اگر یہ ایمان نہیں لا رہے تو اب اس کے بعد اور کون سی چیز ہوگی کہ جس پر یہ ایمان لائیں گے. یہی بات میں کہا کرتا ہوں, جن لوگوں نے قرآن بھی پڑھا اور سمجھا, اور خاص طور پر ہمارا وہ منتخب نصاب بار بار سنا اور پی گئے اور ہضم کر گئے, میں کبھی کبھی سوچا کرتا ہوں کہ اب اور کون سی چیز ہوگی جو انہیں جگائے گی اور بیدار کرے گی. اس لیے کہ یہ کلام اللہ جو ہے, یہ تو سب سے زیادہ جگانے والی شے تھی, جس کو کہ حال ہی میں جس کا نقشہ دیکھا ہے کہ وہ بجلی کا کڑکا تھا, یا سوتے ہادی عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی.
اگلی سورت جو ہے سورہ نبا، اس کا آغاز اس انداز میں ہوا ہے. حالانکہ اس شعر کو ذہن میں رکھیے کہ اس کلام نے آ کر ہلچل بتا دی. اما یتسالون، یہ کس چیز کے بارے میں کہنے گوئیاں کر رہے ہیں، گفتگو ہو رہی ہے، جو کچھ کہہ رہے ہیں محمد کیا صحیح ہے، واقعی ایسا ہو جائے گا، سمجھ میں آنے والی بات نہیں، ہم مٹی ہو کر مٹی میں مل جائیں گے، کیسے اٹھا لیے جائیں گے. تو چونکہ حضور کی دعوت کا نقطۂ آغاز انذار ہے، قم فانذر، یہ سورہ مدثر میں ہم دیکھ چکے ہیں، تو سب سے پہلی خبر آپ نے آخرت کی دی ہے. چنانچہ اس پر ایک ہنگامہ شروع ہو گیا، ایک ہلچل برپا ہو گئی، ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں. اما یتسالون، یہ کس چیز کے بارے میں ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں؟ یعنی نبأ العظیم، اس بڑی خبر کے بارے میں، الذی ہم فیہ مختلفون، جس کے بارے میں یہ مختلف رائے ہو گئے ہیں کہ کچھ ماننے والے ہیں وہ تھوڑے ہیں اور اکثر انکار کر رہے ہیں. کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، کوئی نہیں، کر لے انکار جتنی دیر کرنا ہے، ان قریب معلوم ہو جائے گا، حقیقت منکشف ہو جائے گی. ادھر آنکھ بند ہوئی، ادھر کھلی، اور کیا پتا ہے کہ کب آنکھ بند ہو جائے، اس کے پاس ضمانت ہے کہ ابھی اتنے سال اور جینا ہے. تو سین عربی زبان میں آتا ہے فعل مضارے پر، مستقبل قریب کے لیے، ان قریب یہ ہوا چاہتا ہے. کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون. اس کے بعد سورہ نبا میں وہ جو آیات آفاقی ہیں اللہ تعالیٰ کی خلاقی کی نشانات اور اس سے استشهاد، وہ بہت تفصیل سے آیا ہے. اور پھر قیامت کا نقشہ کھینچا گیا ہے، میدان حشر کا. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. جس دن کے کھڑے ہوں گے تمام ارواح بھی ہوں گی اور تمام ملائکہ بھی ہوں گے، صف در صف کھڑے ہوں گے پروردگار کے سامنے، اور کسی کو دم مارنے کی ضرورت نہ ہوگی، کوئی زبان کھول نہ سکے گا سوائے اس کے کہ جس کو اللہ کی طرف سے اذن مل جائے. اس وقت جو ہیبت ہوگی، جو دہشت ہوگی، اس کا اندازہ کیجئے، کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں ہوگی. اور جو بولے گا وقال صوابا، کوئی غلط بیانی نہیں کر سکے گا، صحیح بات کرے گا. ذالک الیوم الحق، یہ دن حق ہے، صدمی ہے، آ کر رہے گا. فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا، تو جو کوئی بھی خواہش مند ہے وہ اپنے رب کے طرف اپنا مقام اور ٹھکانہ بنا لے. انا انذرناکم عذابا قریبا، لوگوں ہم نے تمہیں خبردار کر دیا اس عذاب سے کہ جو آیا چاہتا ہے، جو قریب ہے. یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، جس دن انسان دیکھے گا جو کچھ کے اس کے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجا تھا، اس کے کرتوت سامنے آئیں گے، اس کے اعمال. یہ ہے تمہارے اعمال. یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، اس روز یہ کافر کہیں گے کہ کاش کہ ہم مٹی ہوتے، ہم انسان نہ بنے ہوتے، ہمیں یہ شرف حاصل نہ ہوا ہوتا انسانیت کا، اس لیے کہ مٹی سے تو محاسبہ نہیں ہے. دیکھیے، یہ حسرت کا کلمہ ہے جو اس دن کہیں گے لوگ، اور یہی کلمات ہیں کہ جو عارفین نے اس دنیا میں کہے. یہاں جو کہے گا وہ عارف، حضرت ابوبکر فرمایا کرتے تھے، کاش کہ میں درختوں پر چہچہاتی ایک چڑیا ہوتا جس سے محاسبہ نہیں ہے، کاش کہ میں گھاس کا ایک تنکا ہوتا کہ جو جلتا ہے ختم ہو جاتا ہے، اس سے محاسبہ نہیں ہے، پوچھ تک نہیں. جس نے آج اس کا احساس کر لیا اس محاسبے کا، وہ کامیاب ہو جائے گا، ورنہ اس روز کہنا پڑے گا کہ کاش کہ ہم مٹی ہوتے. یوم یقول یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات وذکر الحکیم. بسم اللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انشاء اللہ تعالی آئندہ چار رکعتوں میں آٹھ سورتیں پڑھی جائیں گی. یہ سورتیں جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا ہے، جوڑوں کی شکل میں ہیں، اور ایک جوڑے کی دو سورتیں جو ہیں ان میں مضامین کی بڑی گہری مشابہت اور مناسبت ہوتی ہے. سورت النازعات کا آغاز بھی ہوتا ہے کچھ قصبوں سے، ان کے مفہوم کے بارے میں ذرا مختلف آراء ہیں. عام طور پر یہ خیال ہے کہ یہ فرشتوں کی قسمیں ہیں، جس طریقے سے کہ سورہ صافات کے شروع میں، یہ اصل میں پانچ سورتیں ہیں، ذہن میں رکھیے، سورہ صافات، سورہ زاریات، سورہ مرسلات، سورہ نازعات اور سورۃ العادیات آگے چل کر آئے گی، ان سب کا آغاز ایک ہی طرح سے. بعض نے ہواؤں کے سلسلے میں ان کا چلنا اور ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے جن احکام کی تنفیذ ہوتی ہے ان کو گواہی اور شہادت میں پیش کیا ہے. سورہ صافات میں اور سورہ نازعات میں فرشتوں کے کچھ افعال ہیں. البتہ یہاں جو مقسم علیہ ہے وہ محذوف ہے، کس چیز پر قسم کھائی؟ والنازعات غرقاً والناشطات نشطاً والسابحات سبحاً فالسابقات سبقاً فالمدبرات أمراً. یہاں پر قسم جو ہے محذوف ہے، قسم وہی ہے جو اس سے پہلے ان تمام صورتوں میں آئی کہ ان الدین لواقع، جزا و سزا ہو کر رہے گی، جس بات کی تمہیں خبر دی جا رہی ہے وہ حق ہے، ادنی ہے، اٹل ہے. اس کے بعد کچھ نقشہ کھینچا ہے قیامت کا، وہ زلزلۃ الساعۃ جسے کہا گیا ہے سورہ حج میں. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے. اس سورہ مبارکہ میں اس کے دوسرے رکوع میں بالکل دو ٹوک بات کہہ دی گئی ہے کہ اصل فیصلہ کن چیز آخرت کا یقین اور آخرت کی بات پرس اور حساب کتاب کا خوف. اگر تو یہ ہے تو انسان کا کردار کچھ اور ہوگا اور انجام بھی کچھ اور ہوگا، اور اگر یہ نہیں ہے تو چاہے زبان سے وہ کچھ کہہ رہا ہو، زبان سے وہ کہہ رہا ہو آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، لیکن اگر وہ دل میں وہ یقین نہیں تو پھر اس کے کردار پر اس کے ایمان کے کوئی اثرات مترتب نہیں ہوں گے اور انجام بھی پھر دوسرا ہے. یہ الفاظ بہت غور سے سنیے گا. فَأَمَّا مَن طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. تو جو شخص طغیانی سرکشی کی روش اختیار کرتا ہے، طغا کے معنی حد سے تجاوز کرنا، دریا جب اپنے حدود میں ہے تو وہ ٹھیک ہے اور جب ذرا اس سے نکل گیا تو وہ طغیانی پر ہے، دریا کو اپنی موت کی طغیانیوں سے کام. تو اما من طغا، جو حد سے تجاوز کرتا ہے، اپنا جو اصل مقام ہے بندگی کا اس سے آگے بڑھ کر سرکشی اختیار کرتا ہے، وہ آثر الحیات الدنیا، اور اس دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتا ہے، مقدم رکھتا ہے. فإن الجحیم ہی الماوا، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. وہ اما من خاف مقام ربہ، اصل شے یہ ہے، اور جو شخص ڈرتا رہا کہ مجھے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا، وہ آتما ہوگا جس کے بارے میں حدیث میں خبر دی گئی ہے کہ لن تزولا قدم ابن آدم حتی یصلا الخمس، پانچ چیزوں کا جب تک پورا پورا حساب نہیں لے لیا جائے گا کسی شخص کے قدم جو ہے وہ اس کٹہرے سے ہٹ نہ سکیں گے، ہل نہ سکیں گے، جواب دہی کے کٹہرے میں جو قیامت کے دن انسان کھڑا ہوگا. تو فرمایا اما من خاف مقام ربہ، جو ڈرتا رہا اپنے رب کے حضور میں کھڑے ہونے سے، وہ نہن نفس عن الہوا، یہ طغا کے مقابلے کی شے ہے، اور اس نے اپنے نفس کو خواہش سے رو کے رکھا، نفس کے گھوڑے کی لگام پھیر کر رکھی. فإن الجنة هي المأوى، تو اس کا ٹھکانہ جنت. یسألونک عن الساعة، اور یہ لوگ آپ سے پوچھ رہے ہیں قیامت کب ہوگی، فیما انت ایان مرساها، یہ جہاز کب لنگر انداز ہوگا، قیامت کب آئے گی. فیما انت من ذکراها، آپ کو کیا تعلق ہے اس چیز کے ذکر سے کہ وہ کب ہوگی؟ اصل سے تو یہ کہ ہوگی، کب ہوگی یہ اصل میں بے تعلق بات ہے. الی ربک منتہاها، اس علم کی انتہا جو ہے وہ تو تیرے رب کے پاس ہے، اس کو معلوم ہے. انما انت منذر من یخشاها، آپ کا کام ہے خبردار کر دینا ان کو کہ جن کے دل میں ذرا بھی خوف ہو قیامت کا، خبردار کر دینا، یہ ہے اصل میں آپ کا کام. کانہم یوم یرونھا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاها، جس دن وہ دیکھیں گے اس قیامت کو، جب وہ قیامت آ جائے گی تو پھر وہ یہ محسوس کریں گے کہ وہ نہیں رہے ہیں دنیا میں، اور جو بھی اس کے بعد جو عالم برزخ میں جو بھی وقت گزرا ہے وہ اتنا مختصر محسوس ہوگا انسان کو. الا عشیۃ او ضحاها، شاید ایک رات اور اس کی کچھ صبح بھی شاید ہم نے دنیا میں بسر کی. اس وقت اس دنیا کی زندگی ہی کے لیے سب کچھ سچ جھوٹ حلال حرام غلط صحیح سب انسان کر رہا ہے. اور اس وقت یہ محسوس ہوگا کہ بس ایک رات یا اس کی صبح بھی دھندلی سی کچھ یاد آئے گی کہ کوئی صبح بھی اس کے ساتھ شاید تھی. جیسے کہ ہمیں اب جو 50 برس گزار چکے اس زندگی میں انہیں وہ ساری زندگی جو ہے وہ ایک دن سے زائد نظر نہیں آتی. بچپن کے واقعات معلوم ہوتے جیسے کل کے ہیں. اسی طرح قیامت کے دن یہ پوری زندگی جو ہے اس کے ساتھ ہی برزخ کا وہ وقفہ بھی یہ سب محسوس ہوگا کہ جیسے ایک رات یا رات کے ساتھ اس کی صبح ہی بس. اس کے بعد سورہ عبث ہے. اس کی ابتدائی آیات جو ہے وہ ایسی ہے کہ ان کا لفظی ترجمہ کرتے ہوئے ایک مسلمان ہچکچاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں بظاہر بڑی سخت گرفت کی گئی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. گرفت کس بات پر ہے کہ حضور کی توجہ کچھ عمراء کچھ سرداران قریش کی طرف زیادہ ہو رہی تھی. ایک خاص واقعہ اس کے پس منظر میں ہے کہ درویش جو صحابہ ہیں ان میں سے ایک درویش صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ اور نابینا بھی ہے وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. انہوں نے حضور کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا. اس وقت کچھ سرداران قریش حضور کی محفل میں بیٹھے ہوئے گفتگو ہو رہی تھی. اب حضور کا التفات ان کی طرف اگر تھا تو دین کے لیے تھا, اپنی کسی ذاتی غرض کے لیے نہیں تھا. معاذ اللہ, ان کو دعوت دینی ہے, افہام و تفہیم ہے, اور ادھر انہیں نظر نہیں آ رہا یہ بار بار حضور کو اپنی طرف متوجہ کر رہے ہیں. اس کی وجہ سے حضور کے پیشانی مبارک پر کچھ بل پڑ گئے, ناگواری کا احساس ہوا کہ یہ اس وقت دخل در معقولات کر رہے ہیں, میں اس وقت مصروف ہوں. اب یہ بات اگرچہ ہر اعتبار سے جسٹیفائیڈ ہے معاملہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کوئی اس میں گناہ والی بات نہیں ہے قطعاً, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, لیکن بہرحال دیکھنے والوں کو ایک اندیشہ ہو سکتا تھا, ایک گمان ہو سکتا تھا. جیسے میں نے سورہ کہف میں آپ کو بتایا تھا کہ وہاں بھی یہی مضمون آیا تھا کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. ان فقراء سے اپنی نگاہوں کو ہٹا کر ان عمراء کی طرف نہ دیکھیے. کیا دنیا کی زندگی کے آپ بھی طالب ہو گئے؟ ترجمہ کرتے ہوئے زبان لڑکھڑاتی ہے. کیا دنیا کی زیبائش اور آرائش آپ کی نگاہوں میں بھی کھپ گئی ہے؟ تو میں نے عرض کیا تھا کہ معاذ اللہ اس کا کوئی امکان نہیں کہ حضور کی یہ کیفیت ہو, لیکن دیکھنے والوں کو تو یہ گمان گزر سکتا تھا. تو یہ وہ چیز ہے کہ جس پر یہاں گرفت ہوئی. عبس وتولیٰ, انہوں نے تیوری پر بر ڈالے اور رخ موڑ لیا. انجاہ الاعمى, کہ ان کے پاس آیا ایک نابینا. فما یدریک لعلہ یزکی, اور تمہیں کیا معلوم کہ اگر تم ان کی طرف التفات فرماتے تو ان کو تزکیہ حاصل ہوتا, وہ فائدہ اخذ کرتے. اور یزکر فتنفعہ الذکرا, یا وہ نصیحت اخذ کرتے اور انہیں وہ نصیحت مفید ہوتی, فائدہ مند رہتی. اما من استغنا, تو جو لوگ استغنا دکھا رہے ہیں, بے پرواہی کا ان کا انداز ہے, آپ کی دعوت کی طرف متوجہ نہیں ہے, آتے بھی ہیں تو کج بحثی کے لیے, کٹ حجتی کے لیے. اما من استغنا فانت له تصدى, اس کے تو آپ درپے ہیں, اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, اس کی طرف متوجہ ہیں. وما عليك الا يزكى, اور آپ پر قطعاً کوئی الزام نہیں ہوگا اگر وہ تزکیہ نہ اخذ کر سکے, ان کی نیتیں نہیں. واما من جاءك يسعى, اور جو چل کر آیا ہے آپ کے پاس, وهو يخشى, اور اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے. فانت عنه تلهى, تو کیا اس سے آپ غفلت برت رہے ہیں؟ تو اب یہ انداز جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم جب بھی حضور کے پاس آتے تھے تو حضور بڑے شفقت بھرے انداز میں کہا کرتے تھے, مرحبا بمن آتا بنی اللہ فی, خوش آمدید اس شخص کو جس کے بارے میں اللہ نے مجھ پر عتاب فرمایا. یہ بھی ایک محبت کا انداز ہے, شفقت کا انداز ہے. اس کے بعد کی آیات جو ہے وہ بہت اہم ہے. کلا انھا تذکرہ فمن شاء ذکرہ, اس میں اللہ تعالیٰ کی وہ شان استغنا ہے، اے نبی آپ ان لوگوں کے پیچھے اس طرح نہ پڑے. یہ تو تذکرہ ہے، یاد دہانی ہے، جس کو چاہے جو چاہتا ہو وہ اس تذکرے سے، اس یاد دہانی سے فائدہ اٹھا لے. یہ اس کے نفع کی بات ہے، اس کے بھلے کی بات ہے. اگر روح گردانی کرتا تو دفع ہو، آپ اس کے پیچھے نہ پڑیے، اپنے آپ کو اس کے پیچھے ہلکان نہ کیجیے. اور ان کی طرف التفات کرتے ہوئے جو لوگ آپ پر ایمان لے آئے ہیں، جو آپ کی توجہ کے اصل مستحق ہیں، ان کی طرف سے اپنی توجہ کو نہ ہٹائیے. کلا انہا تذکرہ، اب امن کیا ذکرہ. پھر اس قرآن کی عظمت، فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرۃ بایدی سفرۃ کرام بررۃ، یہ تو بڑی قیمت والی شے ہے، بڑی قدر و قیمت والی شے ہے. یہ تو ہے ان صحیفوں میں کہ جو بہت باعزت ہے، جو بہت بلند و بالا ہے اپنی شان میں، بہت پاکیزہ صحیفے. اور یہ ان کے ہاتھوں آیا ہے یہ کلام، وہ سفیر سفرتن کے رام بررا، فرشتے. سورہ انعام جب نازل ہوئی ہے تو حدیث میں آیا ہے کہ 70,000 فرشتے جلوں میں تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے، جب یہ سورہ مبارکہ لے کر حضرت جبرائیل آئے. یہ ہے اس کے قرآن کی شان، یہ ہے اس کی عظمت. لہذا اس کو اس طریقے سے لوگوں کے سامنے، اب یہ بھی ایک بات ہے سمجھنے کی کہ ایک عزت نفس ایک تو انسان کی اپنی ہوتی ہے، دعوت کا جب انسان پر غلبہ ہو جاتا ہے اس کے انداز کا، تو انسان بسا اوقات اپنی عزت نفس کے بعد کا بھی خیال نہیں کرتا، اس کے اوپر یہ دھن سوار ہو جاتی ہے کہ لوگ کسی طریقے سے بات کو مان لیں. اور اس میں اس کا بھی اندیشہ ہے کہ یہ کلام جو ہے جس کی بے وقری نہ کہیں ہو جائے، یہ اللہ کا کلام ہے، اس کا مقام اس کا مرتبہ جو ہے وہ رہنا چاہیے. یہ سورہ عبد کے آخر میں جو نقشہ کھینچا گیا قیامت کا، اس سے پہلے یہ سورہ معارج میں بھی یہ الفاظ تقریباً مفہوم یہ آ چکا ہے، بہت لرزا دینے والا ہے، اس وقت وقت نہیں تھا، میں توجہ نہیں دلا سکا. قیامت کا نقشہ یہ کھینچا گیا ہے جسے ہم کہتے ہیں اپنے عام الفاظ میں نفسی نفسی، ہر انسان کو اپنی پڑی ہوگی، نہ کوئی بیٹے کے کام آئے گا، نہ کوئی بیٹا باپ کے کام آئے گا. فیضا جات الصاخہ، جب وہ کٹھن گھڑی آ جائے گی، یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن بھاگے گا انسان اپنے بھائی سے، وہ امہ ہی و ابیہ، اور اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے، وہ صاحبت ہی و بنیہ، اور اپنی بیوی سے اور اپنے بیٹوں سے. لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، ہر ذی نفس کو اس روز پڑی ہوگی اپنی ہی، کہ جس کی وجہ سے کسی کی طرف اس کا دھیان ہی نہیں جائے گا، کسی کے کیا کام وہ آئے گا. پھر نقشہ کھینچا ہے، وجوہ یومئذ مسفرة، کچھ چہرے ہوں گے اس دن روشن، ضاحکۃ مستبشرة، وہی جو سورہ قیامہ میں مضمون آ گیا ہے کہ کھڑے ہوں گے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ سننے کے لیے، لیکن فیصلہ تو چہروں پر لکھا ہوا ہوگا، اس لیے کہ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان کو خوب معلوم ہے کہ وہ کیا کر کے لایا. وجوہ یومئذ علیہا غبرۃ ترہقہا قطرۃ، کچھ چہرے ہوں گے غبار آلود، مایوسی کے دھندل کے جو ہے ان کو اپنے لپیٹ میں لیے ہوئے ہوں گے. اولئک ہم الکفرۃ الفجرہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کافر اور فاجر تھے. میں ذرا وہ سورہ معارج کے الفاظ بھی آپ کو سنا دوں کہ کتنے وہ اس سے مشابہ ہیں، بلکہ وہاں جو ہے وہ زیادہ ہی سخت مضمون آیا ہے. وہاں فرمایا ہے، یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، اس روز تو مجرم یہ چاہیں گے کہ کاش میرے بیٹوں کو لے لیا جائے اور مجھے بچا لیا جائے، اس جہنم میں میرے بیٹوں کو جھونک دیا جائے لیکن مجھے بچا لیا جائے. وہ صاحبت ہی معافی، اور میری بیوی کو بھی جھونکو اور میرے بھائی کو بھی جھونکو. وہ فصیلت ہلتی تو بھی، اور اس کا وہ سارا کنبہ اور خاندان جو اس کا پناہ تھا دنیا میں، اس سب کو کہے گا کہ دھوکو ہی نہیں. وہ من فی الارض جمیعا ثم ینجی، تمام زمین والوں کو جہنم میں جھونک دو لیکن کسی طرح مجھے بچا لو. یہ ہوگی اس روز کی اس نفسی نفسی کی شان. اس کے بعد جو جوڑا آتا ہے وہ سورہ تکویر اور سورہ انفطار، دونوں کے شروع میں قیامت کا کچھ نقشہ کھینچا گیا ہے جس کی تفصیل میں یہاں بیان نہیں کر سکتا. جب سورج بھی لپیٹ لیا جائے گا، اور جب ستارے بھی مانگ پڑ جائیں گے، اور جب پہاڑ چل رہے ہوں گے, یہ نقشہ جو ہے سورہ تکویر کے آغاز میں ہے. دونوں صورتوں میں یہ نقشہ کھینچنے کے بعد ایک ہی مضمون آیا ہے. سورہ تکویر میں علمت نفس ما احضرت, اس روز انسان کو معلوم ہو جائے گا کہ کیا چیز اس نے آگے بھیجی ہوئی. یہ زیادہ کھل کر یہ بات آئی سورہ انفطار میں, علمت نفس ما قدمت و اخرت, اس روز ہر انسان کو, ہر جی نفس کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ کیا اس نے آگے کیا اور کیا پیچھے چھوڑا, کیا آگے بھیجا کیا پیچھے چھوڑا. سورہ تکویر میں اس کے ساتھ ہی مضمون آ رہا ہے جو سورہ نجم کی ابتدائی آیات کے مشابہ ہے. وہاں بھی والنجم اذا ہوا ستارے کی قسم کھائی تھی, یہاں بھی قسم فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس واللیل اذا اسقط والصبح اذا تنفس انہ لقول رسول کریم. وہاں آپ نے دیکھا تھا کہ پہلے حضور کا ذکر تھا, ما صاحبکم بمجنون, اور اس کے بعد حضرت جبرائیل کا ذکر تھا. جیسے حدیث نبوی میں ہم یہ دیکھا کرتے ہیں کہ راوی کون ہے اس حدیث کا, اور ان راویوں کی ملاقات بھی ثابت ہے کہ نہیں, ایک دوسرے سے ملے بھی ہے کہ نہیں. یہ جو آیا تھا مرسلات میں کہ یہ حدیث اللہ ہے, فبأی حدیث بعدہ یؤمنون, اس کے راوی اول کون ہے؟ حضرت جبرائیل. راوی دوم کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ دونوں ملے بھی ہیں, انہوں نے دیکھا بھی ہے ایک دوسرے کو کہ نہیں. وہ مضمون ہے جو سورۃ النجم میں بھی ہے اور یہاں بھی. انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین وما صاحبکم بمجنون. وہاں تھا ما ول صاحبکم وما غوا, یہاں فرمایا تمہارے یہ ساتھی, تمہارے یہ صاحب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ مجنون نہیں ہے, اس مغالطے میں مبتلا نہ ہو جانا. ولقد رآہ بالافق المبین, اور انہوں نے جبرائیل کو دیکھا ہے افق مبین پر, ان کی اصل ملکی جو صورت ہے اس میں. وما ہوا علی الغیب بزنین وما ہوا بقول شیطان الرجیم فأین تذهبون, تو کہاں جا رہے ہو؟ ان ہوا الا ذکر للعالمین, یہ تو تمام جہان والوں کے لیے یاد دہانی ہے. لمن شاء منکم ان یستقیم, جو بھی تم میں سے چاہے کہ وہ سیدھی راہ اختیار کر لے. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ, پھر وہ مضمون آ گیا جو اس سے پہلے سورہ دہر میں آ چکا ہے, تمہارے چاہے بھی کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ نہ چاہے. اللہ سے توفیق طلب کرو. الا ان یشاء اللہ رب العالمین, جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. سورہ انفطار کا میں بیان کر چکا ہوں کہ شروع میں وہ قیامت کے احوال ہیں, لیکن اس کا مرکزی مضمون جو ہے, یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, اے انسان تجھے کس چیز نے دھوکہ دیا ہے اپنے رب کریم پر. اس کو معنی کو سمجھ لیجئے, یہ بھی ہمارے ہاں گمراہی کی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ لوگ اللہ غفار ہے, اللہ ستار ہے, اللہ رحیم ہے, اللہ غفور ہے, اللہ لطف نواز ہے, ان چیزوں کی وجہ سے گناہوں پر جری ہوتے چلے جانا, اللہ کی رحمت کی امید اتنی بڑھ جائے کہ اس کی پکڑ کا خوف نہ رہے, یہ گمراہی کی ایک بہت بڑی صورت. ہونا کیا چاہیے؟ ما بین الخوف والرجا, خوف بھی رہے امید بھی رہے, رحمت پر بھی نگاہ رہے لیکن اس کی پکڑ پر بھی نگاہ رہے, لرزتا اور کانپتا بھی رہے انسان اور امیدوار بھی رہے اللہ کی رحمت کا. یہ دونوں کیفیات اگر بیک وقت ہیں اور متوازن ہیں تو انسان کا طرز عمل درست ہوگا, اور اگر رحمت پر دھوکہ کھا گئے, اس کی شان غفاری پر دھوکہ کھا گئے. سورہ حدید میں یہ ذکر ہے کہ اس شیطان دغاباز نے تمہیں خوب دھوکہ دیا, وغرکم باللہ الغرور, اس دھوکے باز نے تمہیں دھوکہ دیا اللہ پر, تو وہ وہاں بخشنے والا ہے. جہاں وہ بخشنے والا ہے وہاں وہ منتقم بھی ہے, وہ بدلہ لینے والا بھی. تو فرمایا ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک, اس نے تمہیں بنایا, تمہاری تعدیل کی, تمہارے اجزاء کو درست کیا, پھر جس صورت میں چاہا تمہارے تمام اجزاء کو جوڑ دیا. کلا بل تکذبون بالدین, اگر تم یہ اللہ کی رحمت کا حوالہ دے کر اور معصیت کی طرف جا رہے ہو تو اصل میں تم جزا و سزا کے منکر ہو, اصل میں آخرت پر یقین نہیں ہے. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ, حالانکہ تم پر نگران ہے کرام کاتبین، وہ دو فرشتے باعزت کے جو تمہارے اعمال کو لکھ رہے ہیں، یا نمون ما تفعلون، جو کچھ تم کر رہے ہو اسے وہ جانتے ہیں، ان الابرار لفی نعیم، نیکوکار نعمتوں میں ہوں گے، وان الفجار لفی جہنم، اور فاسق و فاجر جہنم میں جائیں گے، یصلونها یوم الدین، وہ اس میں پہنچیں گے اس جزا و سزا کے دن، وما هم عنها بغائبین، اور پھر وہاں سے ان کو نکلنا نصیب نہیں ہوگا، وما ادراک ما یوم الدین، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ جزا و سزا کا دن کیا ہے، ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر سوچو کچھ پتا ہے وہ جزا و سزا کا دن کیا ہے، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، جس دن کے کوئی جی نفس کسی دوسرے انسان کے کام نہ آ سکے گا، کسی کو کسی کے بارے میں کوئی اختیار حاصل نہ ہوگا، والامر یومئذ للہ، اور تمام اختیار اس دن صرف اللہ کے ہاتھ میں. اس کے بعد سورہ متصفین، سورہ تصفیف، اور پھر سورہ انشقاق، یہ بھی ایک جوڑے کی شکل میں. تف عربی زبان میں کہتے ہیں بہت ہی حقیر سی شے کو. متصفین سے مراد ہے بہت ہی حقیر سے کسی نفع کے لیے دھوکہ دینے والے اور غلط حرکت کرنے والے. یہ کم تولنا جو ہے، یہ ہاتھ کی ذرا سی جملش، وہ 16 چٹاک کے بجائے 15 چٹاک دے دے گا، وہ ایک چٹاک میں اس نے اپنا ایمان فروخت کر دیا. اگر تجزیہ کریں گے تو اس کے معنی کیا ہے؟ فرمایا تباہی ہلاکت ہے ان کے لیے جو یہ ان حقیر چیزوں کے لیے ایمان فروشی کر رہے ہیں. کون؟ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں پورا پورا لیتے ہیں، فاذا کالوہم او وزنوہم یخسرون، جب ناپ کر دیتے ہیں یا وزن کر کے دیتے ہیں تو کمی کر دیتے ہیں. الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا انہیں یہ گمان نہیں ہے کہ ایک دن انہیں اٹھایا جائے گا، لیوم عظیم، وہ بہت بڑا دن ہے، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن کے انسان اپنے رب کے سامنے حاضر ہوں گے، کھڑے ہوں گے. اس سورہ مبارکہ میں قرآن مجید کی حکمت اور فلسفے کے اعتبار سے مجھے کیونکہ بہت زیادہ دلچسپی ان پہلوؤں سے ہے، تو ایک آیت بہت عظیم ہے، بلکہ دو. ایک کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکتمون، یہ جو جھٹلا رہے ہیں، تردید کر رہے ہیں، تکذیب کر رہے ہیں، اصل سبب کیا ہے کہ ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان کے دل پر زنگ لگ چکا ہے. یہ دل جو اللہ نے انسان کو دیا ہے بہت بڑی شے ہے، یہ آئینہ جام جہاں نما ہے، اس میں معرفت خداوندی مطمئن ہے، لیکن اس پر داغ پڑتے رہتے ہیں. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، حضور نے فرمایا کہ جب ایک برا کام کرتا ہے داغ پڑتا ہے، توبہ کرتا ہے تو داغ دھل جاتا ہے، توبہ نہیں کرتا پھر گناہ کرتا ہے، پھر داغ پڑتا ہے، پھر داغ پڑتا ہے، اور یہ آئینہ قلب جو ہے اس پر زنگ لگ جاتا ہے. حدیث میں بھی حضور نے خبر دی، ان ھذہ القلوب لا تصدؤ کما یصدؤ الحديد اذا اصابه الماء، ان دلوں پر زنگ آ جاتا ہے جیسے کہ لوہے پر زنگ آتا ہے جب اس پر پانی پڑے. تو صحابہ نے پوچھا، فما جلاؤہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، لوہے پر زنگ لگتا ہے، ہماری تلواروں پر زنگ لگ جاتا ہے، ہم پالش کرتے ہیں، سیٹل کرتے ہیں، صاف ہو جاتا ہے، تو ان دلوں کے زنگ کا بھی کوئی علاج ہے یا نہیں؟ تو پالش، کوئی سیٹل. آپ نے فرمایا ہے، کثرت و ذکر الموت و تلاوت القرآن، دو کام کثرت سے کرو، موت کو یاد رکھو، جانا ہے رہنا نہیں ہے، اور کچھ پتہ نہیں کہ ابھی بلاوا آ جائے، اور کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کرو، یہ ہے دل کے زنگ کو دھونے والی چیز. ایک یہ کہ جنت کی نعمتوں کا ذکر کر کے فرمایا، وہ فی ذلک فلیتنافس المتنافسون، تنافس کہتے ہیں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا. دنیا میں ہمارا تنافس اور منافست کیا ہے؟ دولت میں، شہرت میں، عزت میں، وجاہت میں، اقتدار میں ایک دوسرے سے ہم بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہاں فرمایا کہ بڑھو ضرور ایک دوسرے سے، لیکن جنت کے حصول میں آگے بڑھو، جنت کی نعمتوں کے حصول کے لیے منافست اس میں کرو، مقابلہ اس میں کرو، ایک دوسرے سے آگے نکلو، لیکن نکلنے کا میدان جو ہے یہ جدا ہو جائے. سورہ انشقاق میں دو آیتیں بہت عظیم ہیں. ایک تو فرمایا کہ یا ایہا الانسان، شروع میں تو کچھ قسمیں ہیں، ان پر تو اس وقت بیان کرنے کا قطعاً کوئی موقع نہیں. اے انسان، انک کادہ الی ربک کدحا فملاقیہ، تمہیں دکھ پر دکھ سہتے ہوئے بالآخر اپنے رب کے حضور میں پہنچ جانا. یہ فلسفے کے اعتبار سے بہت عظیم آیت ہے. اس دنیا میں انسان کو بے پناہ دکھ اٹھانے پڑتے ہیں. بدھ مت کا فلسفہ یہ ہے کہ سروم دکھم, اس دنیا میں دکھ ہی دکھ ہے. یہ تو یہ کہ انسان میں ذرا بھول جانے کا مادہ ہے, یہ سیفٹی والو اللہ نے لگایا ہوا ہے. اگر بھول نہ جائے انسان تو صدمات اتنے ہیں کہ جو انسان سہتا ہے. یہ سارے صدمے سہتے ہوئے تمہیں ایک روز اپنے رب کے حضور میں حاضر بھی ہونا ہے. یہ صدمے اور تکلیفیں تو اور حیوانات بھی ہیں کہ جن کو برداشت کرنے پڑتے ہیں, لیکن انسان کا معاملہ یہ ہے کہ یہ صدمے برداشت کر کے پھر ایک دن کھڑے بھی ہونا ہے محاسبے کے لیے. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا, تو اس روز جس کا اعمال نامہ اس کے داہنے ہاتھ میں لیا جائے گا اس کا حساب لیا جائے گا بڑا آسان. حساب یسیر کے بارے میں حدیث میں آتا ہے حضور نے فرمایا بس پیشی ہوگی, سرسری سا اللہ تعالی دیکھیں گے اور معاملہ ختم. یہ حساب یسیر ہے. اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے, اللہم حاسبنا حسابا یسیرا, اے اللہ ہم سے آسان حساب لیجیے. پیم کے لوگ کل وہ الہ نہیں منصورا, اور اپنا وہ حساب دکھا کے واپس آئے گا تو مسرور ہوگا, شادہ ہوگا, کامیاب ہو گئے. واما منوتیا کتاب ہوں ورا ظاہرے ہی, اور جس کو اس کا اعمال نامہ اس کے پیٹھ کے پیچھے سے تھمایا گیا, پسو یدو سبورا, وہ اب موت مانگے گا, کاش کے موت آ جائے. وہ اصلا سعیرا, اور وہ پڑے گا جہنم میں. یہ آج بہت اہم ہے, انہو کان فی اہل ہی مسرورا, وہ دنیا میں اپنے اہل و عیال میں خوشیاں لوٹ آیا ہے. یہ جو تھا حساب یسیر والا وہ وہاں لوٹے گا اپنے گھر والوں کے سامنے آئے گا تو سادہ و فرحا آئے گا, اور یہ دنیا میں عیاشیاں کر آیا اور اپنے اہل و عیال کے اندر عیش کر آیا اور خوشیاں لوٹ آیا, اس کا حصہ وہاں ہے, یہ یہاں لے چکا ہے. اس کے بعد دو سورتیں, سورۃ البروج اور سورۃ الطارق. اس میں سے سورۃ البروج جو ہے اس کے بارے میں ضرور میں اس پر کچھ عرض کروں گا, اگرچہ میرے حساب سے وقت ختم ہو چکا ہے. سورۃ البروج میں نقشہ کھینچا گیا ہے پرسیکیوشن, ایک تاریخی واقعہ ہے شدید. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں میں سے کچھ لوگوں کو ایک مشرک بادشاہ نے زندہ آگ میں جلایا. وہ اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شهود, اس کا ذکر جو ہے یہاں کیا گیا ہے. اور فرمایا وما نقموا منهم, انہوں نے انتقام ان سے لیا کس بات کا؟ صرف اس بات کا, ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید, کہ وہ ایمان لائے اللہ پر جو العزیز اور الحمید. وہی بات جو سورہ مومن میں ہم نے پڑھی تھی کہ مومن آل فرعون نے کہا تھا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ, کیا صرف اس ایک بات پر ایک شخص کو قتل کرنے کے درپے ہو کہ وہ کہتا میرا رب اللہ؟ تو اسی طرح یہ سخت ترین جو ہے تعذیب کے جو واقعات دنیا میں ہوئے ہیں ان میں سے یہ واقعہ بھی بہت بڑا ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں کیا ہے. بڑا تیز فلو ہے, ان بس ربک لشدید, تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے. انہ ہے یبدئ و یعید, وہی ہے جو پہلے پیدا کرتا ہے اور پھر اعادہ کرے گا. وہو الغفور الودود, وہ غفور بھی ہے ودود بھی ہے. ذو العرش المجید, بزرگ تخت والا, فعال لما یرید, جس چیز کا ارادہ کر لے اس کو کر گزرنے والا. حل اتاک حدیث الجنود, کیا تمہارے پاس ان لشکروں کی خبر نہیں پہنچی؟ پہنچ چکی ہے. فرعون و ثمود, وہ فرعون اور وہ ثمود. بل الذین کفروا فی تکذیب, لیکن یہ کافر انکار کیے چلے جا رہے ہیں. واللہ من ورائہم محیط, اور اللہ نے ان کا احاطہ کیا ہوا ہے, اس کی پکڑ سے کہیں بچ کر جانے والے نہیں. بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ, یہ قرآن ہے بہت بزرگ و برتر اور لوح محفوظ میں ہے. اصل قرآن جسے اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں فی ام کتاب لدینا لعلی الحکیم, یہ کتاب جو اصل ام کتاب ہے لوح محفوظ, اس میں یہ قرآن درج ہے. سورہ طارق میں ایک تو یہ کہ انسان کی تخلیق کا نقشہ جو اس سے پہلے بھی آیا, یہاں دوبارہ توجہ دلائی گئی کہ انسان دیکھے تو صحیح کہاں سے یہ پیدا کیا گیا, بہت اکڑ سو, بہت مغرور. پنجنگر انسان و مما خلق, انسان دیکھے اس کی تخلیق کس کیسے ہوئی ہے. خلق من باء دافق یخرج من بین الصلب والتراب, یہ اس پانی سے بنا ہے اچھلتا ہوا جو نکلتا ہے پیٹھ کی ہڈی اور ہسلی کے مابین سے. اسی لیے آگے چل کے فرمایا یوم تبلا السرائر, وہ قیامت کا دن جب آئے گا تو جو بھید ہیں سینوں کے اندر چھپے ہوئے راز وہ بھی اگلوا لیے جائیں گے, ان میں سے ہر شے کا حساب ہوگا. فما له من قوة ولا ناصر, اور انسان کے لیے اس روز نہ کوئی قوت ہوگی اور نہ کوئی مددگار ہوگا. آخر میں فرمایا قرآن مجید کے بارے میں انه لقول فصل وما هو بالهزل, یہ قرآن قول فصل بن کر نازل ہوا, فیصلہ کن ہے. اب جو مانے گا اس کے لیے فلاح ہے, جو انکار کرے گا اس کے لیے ہلاکت. جیسے کہ حضور نے فرمایا, مسلم شریف کی روایت ہے, حضرت عمر اس کے راوی ہے کہ اب یہی کتاب ہے ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخرین, اب اللہ تعالیٰ اٹھائے گا قوموں کو تو اس کتاب کی بدولت, اور گرائے گا تو اس کو ترک کرنے کے باعث. فرمایا انہم یکیدون کیدا, اے محمد یہ لوگ بھی اپنی سی چالیں چل رہے ہیں, وہ اکید و قیدا, اور میں بھی, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میری بھی چال ہے, میری بھی پلاننگ ہے, میں بھی انہیں ان کی رسی ڈھیلی چھوڑ کر اور رسی دراز کر کے انہیں کہیں کسی جگہ شکنجے میں کسنے والا ہوں. فمثل الکافرین امہلہم رویدا, تو ان کافروں کو ذرا مہلت دیجئے, ابھی جلدی ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا آخری فیصلہ طلب نہ فرمائیے, ابھی ہماری حکمت میں یہی ہے کہ ان کی رسی کچھ اور دراز کی جائے, تو آپ بھی اسی فیصلے کو ذہن القبول کریں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات وذکر.